مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس چافری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آج ہم گفتگو کریں گے اپنے ماہرین سے اس بارے میں کہ پاکستان میں ایک نئے چیف آف آرمی اسٹاف کے تقرر کے بعد وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو جنرل راحیل شریف نے ضرب عزم کے نام سے شروع کی تھی، اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور کیا یہ جنگ اسی لیول پر یا اس سے زیادہ لیول پر جاری رہے گی۔ دوسرے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی کشیدگی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور دونوں جانب سے ایک دوسرے کے اوپر لائن آف کنٹرول پر حملوں کا الزام عائد کیا جاتا ہے، افغانستان کی سرحدوں پر بھی پاکستان کی جو ملتی ہیں کشیدگی کی فضا پائی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی فوج کا نیا سربراہ کس طرح سے اس پوری صورتحال پر اثر انداز ہوگا، خطے میں اس پوری صورتحال کو کس طرح سے لیا جا رہا ہے، ان امور پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ ہمارا یہ پروگرام فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے facebook.com/VOA اردو، اور مفت کال کرنے کے لیے ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 0800-777-89۔ آپ فیس بک پر بھی ہمیں اپنے میسیجز دے سکتے ہیں اور ہم اسی وقت آپ کی جوابات بھی دے سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو معاونت کریں گے اس پروگرام میں اس وقت تو خالد رحمان صاحب، ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد، ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر، ان سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اور بھارت سے ہمارے ساتھ تو جنرل شنکر پرشاد لائن پر ہیں، ان دونوں صاحبان سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ خالد رحمان صاحب، یہ فرمائیے کہ کسی بھی ملک میں ایک چیف آف آرمی اسٹاف کا جو تقرر ہے یا جوائنٹ چیفس آف کمیٹی کے چیئرمین کا ایک جو تقرر ہوتا ہے، وہ ایک معمول کی بات ہے، کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ایسا لگا اس دفعہ کہ ایک بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، پورا میڈیا اس پہ لگا رہا، آخر اس اتنی زیادہ اہمیت دیے جانا کا سبب کیا ہے؟
دیکھیے، عمومی طور پہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کو ایک معمول کی کارروائی ہونا چاہیے، اور میرے خیال سے رفتہ رفتہ پاکستان اسی جانب جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں پہلے کے مقابلے میں اب ایک انسٹیٹیوشنل نظام زیادہ مضبوط ہو رہا ہے۔ چنانچہ یہ ضرور ہے کہ میڈیا میں اس حوالے سے غیر معمولی گفتگو ہوتی رہی ہے، لیکن ایک سیاسی حکومت ہے جو اپنی مدت پوری کر رہی ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف اپنے وقت پہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو یہ بہتری کی طرف میرے خیال سے سفر پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور دوسرا پہلو البتہ اس کا یہ ہے کہ بہرحال پاکستان یعنی کئی حوالوں سے، جس میں یعنی جو افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے خاص طور پہ توجہ کا مرکز رہا ہے، کیونکہ افغانستان میں جو بھی صورتحال رہی ہے اس کا ایک غیر معمولی پہلو پاکستانی فوج سے متعلق ہے کہ ایک ایسا خطہ کہ جس میں کم و بیش 3 دہائیوں سے کسی نہ کسی صورت میں جنگ ہو رہی ہے، اور پہلے ایک سپر طاقت وہاں براہ راست انوالو تھی، پھر دوسری سپر طاقت وہاں انوالو ہوئی، اور ظاہر ہے کہ وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ کوئی 40 سے زیادہ ملکوں کی فوجیں بھی تھیں۔ تو ایک ایسے خطے میں پاکستانی فوج کا بڑا براہ راست ایک کردار رہا ہے، اور اس وجہ سے یہاں پہ افراد کی تبدیلی جو ہے یا عہدوں پر مناسب پر جو تبدیلی ہے اس کے اندر ایک بہرحال سگنیفیکنس اس کی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بھی ہے کہ جو گزشتہ 3 سال کے دوران ہمارے یہاں فوجی قیادت رہی ہے اور صدر قیادت بھی ظاہر ہے اس کا ایک حصہ ہے، اس عرصے میں کچھ جو پہلے سے چلے آنے والی چیزوں میں نمایاں طور پہ تبدیلی نظر آئی, تو اس لیے بھی اس کی اہمیت بڑھ گئی کہ اب جو تبدیلی ہونے جا رہی ہے اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ پہلے کی چیزوں کا تسلسل ہوگا اور کیا جو کچھ ہو رہا تھا وہ محض ایک فرد کی وجہ سے تھا اور اس فرد کے چلے جانے کے نتیجے میں کوئی تبدیلی آ جائے گی, یا جو کچھ ہو رہا تھا وہ ایک ادارتی فیصلہ اور قومی سطح پہ فیصلے کا نتیجہ تھا, اور اس اعتبار سے اب دیکھا جائے کہ وہ تسلسل کیسے نظر آتا ہے. تو فطری طور پہ ان عوامل نے اس میں دلچسپی بڑھا دی, لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک وقتی بات ہے, اور غیر معمولی طور پہ میڈیا ہائپ بعض اوقات چیزوں کو مل جاتا ہے, اس کو اسی طرح لینا چاہیے, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں خود بھی لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ اسے ایک معمول کی کارروائی ہونی چاہیے, اور یہ معمول کی کارروائی کے طور پر ہی ایک تقرری ہوئی ہے کہ پچھلا چیف آف آرمی اسٹاف کل چلا جائے گا اور نیا چیف آف آرمی اسٹاف کل سے سنبھال لے گا.
خالد رحمان صاحب, قبل اس کے میں جنرل شنکر پرشاد کے پاس جاؤں, آپ سے ایک سوال مجھے اور کرنا ہے کہ ایک بات تو جو کہی جاتی ہے کہ پاکستان کی آزادی کے بعد سے 47 میں بیشتر وقت پاکستان میں حکومت تو فوجیوں نے کی ہے, اور آج بھی پاکستان کی فورن پالیسی اور ڈیفنس پالیسیز کے اوپر پاکستان کی فوج کا زیادہ کنٹرول رہتا ہے, یہ اسسمنٹ بعض مبصرین کا آپ کے خیال میں کس حد تک درست ہے؟
دیکھیے, پہلے تو عمومی بات یہ سامنے رہنی چاہیے کہ دفاعی معاملات میں تو فوج کا براہ راست حصہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے
جی,
اور خارجہ پالیسی میں بھی یعنی فوج کی رائے کا عمل دخل ساری دنیا میں ہوتا ہے, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے
جی.
لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان میں چونکہ چار دفعہ مارشل لا کی حکومت رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں فوج براہ راست یعنی حکومتی نظام کی ذمہ دار رہی ہے, اس اعتبار سے ان کا عمل دخل اس میں زیادہ ہے, زیادہ رہا ہے. اور یعنی دوسری جانب جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ایک دوسرے کانٹیکسٹ میں کہ پاکستان عملی طور پر گزشتہ 3 سے 4 دہائیوں سے براہ راست جنگ میں شریک ہے یا جنگی ایک صورتحال میں شریک ہے, اور ایسے میں فوج کی اہمیت خود بخود بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو میں اس سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہمارے یہاں فوج کا عمل دخل زیادہ ہے اور زیادہ رہا ہے, لیکن یہ عوامل اس کے پیچھے ہیں, اور ضمنی طور پہ شاید ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو سیاسی حکومتیں رہی ہیں انہیں یہ اب تیسرا موقع ہوگا, اگر یہ موقع پورا ہو جاتا ہے کہ ہمارے یہاں 5-5 سال کے بعد انتخاب کے نتیجے میں حکومت تبدیل ہوگی, تو کسی بھی ظاہر سیاسی حکومت کو ماضی میں نسبتاً کم وقت ملتا رہا ہے کہ جس میں وہ کوئی ٹھوس بنیادوں پہ اپنی پالیسی تشکیل دے کر اسے چلا سکے, لیکن اب وہ عمل آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے, اور میرے نزدیک اور بڑھے گا کہ گزشتہ 2 مرتبہ بھی الیکشن کے نتیجے میں حکومت میں تبدیلی آئی ہے, اور اب پھر یعنی اب سے کوئی 1.5 سال کے بعد الیکشن کے نتیجے میں حکومت میں تبدیلی آئے گی, تو اس طرح جو سول حکومت ہے وہ رفتہ رفتہ زیادہ قوت کے ساتھ اور زیادہ اعتماد کے ساتھ فیصلے کر سکے گی, اور ایک مناسب بیلنس جو یعنی فوج کا اور سول حکومت کا معاملات میں ہونا چاہیے, خصوصیت سے خارجہ پالیسی کے معاملات میں
جی,
تو وہ آگے بڑھے گا. اگرچہ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ بعض چیزوں کو بہت آؤٹ آف دا پروپورشن مختلف حلقوں کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے, اور یہ فضا پیدا کی جاتی ہے کہ جیسے پاکستانی فوج خارجہ امور میں کچھ اور چاہتی ہے اور پاکستانی سول حکومت کچھ اور چاہتی ہے. حقیقت میں چاہے فوج ہو اور چاہے سول حکومت ہو, بحیثیت مجموعی پاکستانی عوام جس نوعیت کی چیزیں چاہتے ہیں جب وہ ہوتی ہیں تو پاکستانی قوم کی پوری تائید اسے حاصل ہوتی ہے, اور اگر ایسا نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پاکستانی قوم میں جو جذبات ہوتے ہیں وہ بالآخر سمت کو درست کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں.
اچھا خالد صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. جنرل شنکر پرشاد, اب میرا سوال آپ سے ہے کہ جب وہ نامزد کیا گیا اور ان کی تقرری کا اعلان ہوا جنرل قمر جاوید باجوہ کی بحیثیت تو چیف آف آرمی اسٹاف, تو ہندوستان میں ایسا لگا کہ جیسے کوئی بہت بڑا طوفان سا آ گیا, میڈیا نے اس کو بہت زیادہ اس کی ہائپ کریٹ کی، آپ کے کئی جرنلس نے اس بارے میں ہندوستان کی حکومت کو خبردار کیا، تو کیا غیر معمولی بات ہے ایک جرنل سے دوسرے جرنل کے ہاتھ میں کمان آنے کی جو اس پر اتنی ہائپ کریٹ ہوئی؟
دیکھیے اصلیت یہ ہے
جی،
میں یہ مانتا ہوں کہ پاکستان کی آرمی ایک بڑی ڈسپلن اور جو طریقے سے چلنے والی آرمی ہے، جو بھی نئے آرمی چیف نیوکت ہوتے ہیں وہ جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہوتے ہیں ان کی سہمتی ان کی ریکمینڈیشن سے ہوتی ہے، یہ سبھی دیشوں میں عموماً ہوتا ہے لیکن پاکستان میں خاص طور سے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ باجوہ صاحب کی ریکمینڈیشن رحیم شریف صاحب نے کی ہوگی، تبھی وہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کو کنسیڈر کیا اور اس کو اپروو کیا۔ اب چاہے اس کو یہ کہیں کہ رحیم شریف نے ان کو اپوائنٹ کیا یا نواز شریف صاحب نے ان کو اپوائنٹ کیا، یہ آپ کے اپنے آپ پر وہ ہے کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں، لیکن جو پروسیجر ہے مجھے لگتا ہے وہ فالو ہوا ہوگا۔ رحیم شریف صاحب نے اس کو ریکمینڈ کیا ہوگا باجوہ صاحب کو، اور پردھان منتری نے اس کو سب چیزوں کو نظر دیکھتے ہوئے اس کو اپروو کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ رہی کہ جو نئے آرمی چیف بن رہے ہیں باجوہ صاحب، وہ آرمی کی طرف سے کریکٹ چوائس ہوئی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کو وہ ایکسیپٹیبل ہے اور ان کو نیوکت کر دیا گیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو میڈیا ہائپ ہوتا ہے، دیکھیے میڈیا ہائپ کو ایک طرف چھوڑ دیجیے ایک منٹ کے لیے، آپ یہ دیکھیے کہ اصلیت کیا ہے۔ اصلیت یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی ضیاء الحق صاحب کے سمے سے ٹیررزم کا ایک اپنا اسٹیٹ ویپن مانتی ہے، وہ بھارت کے برخلاف شروع ہوا، کئی کئی طرح سے بگڑتے بگڑتے پاکستان میں پھیلنے لگا اور افغانستان کے ساتھ ہونے لگا۔ بہرحال افغانستان اور پاکستان کے ٹیررزم کو ایک منٹ الگ کر دیجیے، اس سے بھی بھارت چنتت ہے، لیکن جو بڑی بات ہے کہ بھارت اس سمے چنتت ہے کہ پاکستان کی جو ٹیررزم کی پالیسی ضیاء الحق صاحب بنا گئے ہیں وہ سکسیسو آرمی چیف اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو یہ مان لینا کہ جو نئی آرمی چیف بنے ہیں وہ اس کو نہیں کنٹینیو کریں گے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا پریمیچور ہوگا کہنا۔ میری سمجھ سے جو نئے آرمی چیف بنے ہیں وہ پالیسی جو آرمی چیف کی رہی ہے اس میں کوئی خاص تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اب دیکھیے بات ایسے ہوتی ہے کہ ایک کور کمانڈر کی پوزیشن سے، ایک لیفٹیننٹ جنرل کی پوزیشن سے، جب بھی کوئی شخص لیفٹیننٹ جنرل سے فل جنرل آرمی چیف بنتا ہے تو اس کی پاور، اس کی اتھارٹی، اس کی ٹوٹل آؤٹ لک میں بہت فرق آتا ہے۔ اور میں کہوں گا اس کو کہ اس کو ایکچولی چیف بننے میں کچھ سمے لگے گا، 4 ہفتے 6 ہفتے، ڈپینڈنگ اپون کہ وہ کس طرح سے چیز کو گراس کرتا ہے۔ تو سمجھ لیجیے آپ کچھ ہفتوں میں نئے باجوہ صاحب وہ چیز پوری سمجھ جائیں گے، چاہے پالیٹکس ہو، چاہے اکنامکس ہو، چاہے فورن ریلیشن ہو، چاہے ڈیفینس پالیسی ہو، چاہے امریکن ملٹری ایڈ ہو، چاہے ٹیررزم ہو۔ حالانکہ وہ سب باتیں جانتے ہیں لیکن وہ اس پرسپیکٹو سے دیکھیں گے جیسے کہ آرمی چیف دیکھتے رہے ہیں اور انہیں بھی اسی طرح سے دیکھنا ہے۔ تو جہاں تک کہ بھارت میں اس کا ہائپ ہوا ہے اس کو آپ نہ سوچیں، لیکن بھارت میں ہائپ کیول یہ ہے، ہم بھارت میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آنے سے کیا کوئی میجر تبدیلی ہوگی۔ تبدیلی ہو یا نہ ہو، بھارت کو اس سمے سب سے بڑی چنتا ہے ٹیررزم کی۔ لگتا ہے کہ ٹیررزم شاید اس کی جلدی ان سے بدلی ہونے کی سمبھاونا کم ہے، وہ تو وہی کرتے رہیں گے جو ابھی تک ہو رہا تھا، انلیس کوئی ایسا میریکل ہو جائے جس سے کہ ان کی بھی انداز میں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ٹیررزم کوئی لمبی دور کا گھوڑا نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو اس چیز میں ہم اس سمے جو بھارت دیکھ رہا ہے وہ دیکھے گا کہ ان کی نیکسٹ فیو ویکس میں، نیکسٹ فیو منتھس میں کس طرح سے پالیسی ایمرج ہوتی ہے۔ جو پالیسی ان کی دکھ رہی ہے، جس طرح کا ان کا پاسٹ ایکسپیرئنس رہا ہے ٹین فور میں، کشمیر میں، ٹیررزم میں، اس سے یہ نہیں لگتا کہ اس میں میجر تبدیلی آئی۔ تو میڈیا ہائپ کا کوئی اس میں خاص معنی نہیں ہے۔ پاکستان میں اس قسم کی جب بھی کوئی حرکت ہوتی ہے بھارت کے لیے وہ بہت اہم ہو جاتی ہے، اس کو بھارت کا ہر ایک ویسے بڑے دھیان سے سوچتا ہے۔ پہلے تو بہت دن ہفتے سے یہ سوچتے رہے بھارت واسی کہ شاید رحیم شریف صاحب ریٹائر ہی نہیں ہوں گے، شاید ان کو ایکسٹینشن مل جائے گا، شاید ایکسٹینشن لینے کے مارا ایل او سی کو انہوں نے ہاٹ کر رکھا ہے، اب تو انہوں نے طریقے سے ریٹائر ہونے کی مان لی ہے، وہ بڑی اچھی ڈسپلن کی بات ہے۔ اگر وہ نہ مانتے تو اس سے کچھ فوج میں بھی ڈسکنٹینٹ ہوتا، فوج بھی یہ سوچتی کہ ایک آدمی چیف بن گیا، اب جو اگلے 5-6 آدمی چیف بننے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں ان کا نام کٹ جائے گا، وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو اس سے کچھ ڈسکنٹینٹمنٹ پاکستان آرمی میں ہو سکتی تھی۔ तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी ने ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि वो समय से रिटायर हो रहे हैं, चाहे हालात एलओसी पे कुछ भी हो, चाहे टेररिज्म किसी भी लेवल पे चल रहा हो, वो समय पे रिटायर होगा। उन्होंने उसकी कोई पर्सनल इशू नहीं बनाया, ये उनके फेवर में जाएगा। अब जो नए बने हैं उस पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे, इस तरह से कंटिन्यू करेंगे वो देखना पड़ेगा। आज इसका वर्डिक्ट दे देना कि वो टेररिज्म को बंद कर देंगे या टेररिज्म को और बढ़ोतरी देंगे या एलओसी को और हॉट कर देंगे या एलओसी को कोल्ड कर देंगे या सीज फायर कर देंगे, नहीं, बड़ा फ्री मेच्योर रहेगा।
बहुत तो जी।
उस वक्त ये है
जी।
कि देखिए थोड़ा अच्छा मिलिट्री डिसिप्लिन के मुताबिक उनके देश में हो गया। और आपका अगला सवाल ये था कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द आर्मी चीफ एंड द सिविल गवर्नमेंट। देखिए आर्मी चीफ की प्री एमिनेंस जो पाकिस्तान में रहती है वो केवल एक ही वजह से है, और वो वजह ये है कि भारत के साथ एमिनिटी। अगर भारत के साथ दोस्ती हो जाए, अगर भारत के साथ पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो टेररिज्म को बंद कर दे तो लड़ाई किस बात की है फिर।
मगर ये जनरल साहब, मैं जरा सा यहाँ आपसे ये सवाल करूंगा रोक कर कि यही सूरत हाल नहीं भारत में भी है कि भारत में भी फौज जो है पाकिस्तान की इनामा सिटी के ऊपर अपना काम चलाती है। कश्मीर में इतनी बड़ी फौज है, जाहिर है कि वो मेंटेन हो रही है वहाँ पर इसी दुश्मनी की बुनियाद पर। दोनों जाने भी एक ही किस्म की सूरत हाल है।
नहीं, मैं इसे बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ। दिस इज कम्प्लीटली इनकरेक्ट असेसमेंट
जी।
देखिए बात असलियत ये है कि भारत की आर्मी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के नीचे काम करती है। आपको इसके कितने एग्जाम्पल मिलेंगे, मुझे इसको कोट करने की जरूरत नहीं है। आप तो रोज अखबारों में देखते हैं कि इवन मेजर पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन विदाउट कंसल्टिंग द मिलिट्री बिकॉज द सीसीएस इज नॉट कंप्राइजिंग ऑफ द मिलिट्री। हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी है उसमें जो सर्विस चीफ होते हैं वो तो स्पेशल एनवाइटी होते हैं। उनको तभी बुलाया जाता है जब उनको सीसीएस की सोचती है कि उनकी जरूरत है। तो जितने मेजर डिसीजन है, देखिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी भी देश में, चाहे अमेरिका में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे यूके में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान को छोड़ के कोई एक डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है जहां इंटेलिजेंस एजेंसी सिविल गवर्नमेंट के नीचे ना हो। अमेरिका में सारी इंटेलिजेंस एजेंसी उनके प्रेसिडेंट के नीचे है, यूके में उनके प्राइम मिनिस्टर के नीचे है, इवन इन रशिया एंड फ्रांस जितनी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के नीचे रहती है। पाकिस्तान के लिए एक ऐसा डेमोक्रेसी है जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसी आर्मी चीफ के नीचे रहती है। दूसरी बात, जो न्यूक्लियर वेपन होता है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास रहता है हर एक डेमोक्रेसी में, केवल पाकिस्तान के जहां पे न्यूक्लियर वेपन जिसको कहलाते हैं वो आर्मी चीफ के नीचे है। तो आर्मी चीफ की इक्वेशन जो पाकिस्तान के सिविल गवर्नमेंट के संग है वो मैं समझता हूँ किसी देश किसी डेमोक्रेसी में नहीं हो सकती। तो
अच्छा।
इसी वजह से जो आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट, चाहे आज नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो चाहे उसके बाद किसी और की गवर्नमेंट है, जो आर्मी की प्री एमिनेंस रहेगी वो हमेशा पाकिस्तान में रहेगी। इसी वजह से पाकिस्तान में मार्शल लॉ इतने साल चली है और इतने साल चल रही। आज भी मैं तो ये कहूंगा, सारा विश्व भी यही समझता है कि आपने खुद भी ये कहा शायद कि जहां तक कि फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस का सवाल है उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ
नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा ये कहा जाता है।
अब कहा जाता है तो वही मैं कह रहा हूँ, कहा इस मारे जाता है कि शायद इसमें कुछ सच्चाई होगी। अब देखिए हमारे आर्मी चीफ इस तरह से चाइना या अमेरिका नहीं जाते हैं उनके प्रेसिडेंट से बातचीत।
अच्छा,
हमारे ये सर्विस चीफ हैं वो जाते हैं मिलिट्री टू मिलिट्री ट्रेनिंग की बात करने, उनसे कोई कोर्सेज की बात करने, उनसे कोई और जो लोकल मिलिट्री लेवल की बातें होती हैं। लेकिन आप लोगों के चीफ जो है वो तो उनके हेड ऑफ स्टेट से जाके मिलते हैं, उनसे मिलिट्री एड की बात करते हैं, उनसे स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर बात करते हैं। हमारे जो सर्विस चीफ हैं वो ये बातें नहीं कर पाते हैं।
अच्छा।
हमारे इलेक्टेड जो पीपल होते हैं वो करते हैं।
जनरल साहब जरा हमारे साथ जी,
फॉरेन मिनिस्टर
जी आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हैदर मेहंदी ने, अमेरिकन यूनिवर्सिटी शारजा से हैं और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त सरवर अहमद जई साहब, अफगान जर्नलिस्ट भी हैं और राइटर भी हैं। सरवर अहमद जई साहब, ये बताइए कि अफ़गानिस्तान की सरहदों पर जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान में एक नए आर्मी चीफ का तकरूर क्या मानी रखता है अफगानिस्तान के लिए?
मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस दायरे के अंदर जनरल बाजवा का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था لیکن پھر بھی جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف آتے ہیں پاکستان بھی افغانستان کی گورنمنٹ کے لیے کوئی امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے, کیونکہ افغانستان کی گورنمنٹ اس فکر اس خیال میں کہ پاکستان کی ملٹری پالیسی چینج نہیں ہوتی افغانستان کی طرف, اور آسانی سے چینج نہیں ہوئے بلکہ دن بہ دن 90 سے اس طرف سخت ہوا ہے, اور افغانستان کے گورنمنٹ نے کافی تنقید کی پاکستان کے گورنمنٹ پہ کہ طالبان کے جو شورا ہے کوئٹہ میں, پشاور میں حقانی گروپ جو ہے ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا انہوں نے. تو میرے خیال میں افغانستان کے گورنمنٹ, جو کل رات میں نے کچھ گورنمنٹ آفیشل کے ساتھ بات کر رہا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے لیے کوئی فرق نہیں کرتا کیونکہ پاکستان کی پالیسی, آرمی کی پالیسی ایک نیا جنرل سے چینج نہیں ہو سکتا جب تک ریجنلی پالیسی چینج نہ ہو جائے پاکستان کا. تو میرے خیال میں افغانستان کے لیے میرے خیال میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اگر طالبان نیگوسیشن ٹیبل پہ لا گئی اور پاکستان آرمی نے سنسیئر ہو گئے اس میں, تو میرے خیال میں افغانستان کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے. لیکن ابھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ رائد شریف سے جنرل باجوہ کا پالیسی اور اس کا جو پرسنالٹی ہے وہ کس طرح ڈفرینس ہے. وہ میرے خیال میں جو آپ اسٹیک اوور کرے گا اور اس کے بعد کچھ مہینے کے بعد یا ایک سال کے بعد اس کا پتہ چلے گا.
اچھا, ہمیں ایک بریک لینا ہے. اس بریک کے بعد میں جاؤں گا خالد رحمان صاحب کے پاس, اور جنرل پرشاد نے جو باتیں کہیں ان کا جواب لوں گا, جس کے بعد میں حیدر مہندی صاحب سے گفتگو کروں گا. لیکن پہلے ایک چھوٹا سا بریک.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی خالد رحمان صاحب, آپ نے جنرل پرشاد کو سنا, خاص طور پر نیوکلیئر حوالے سے آپ کچھ جواب دینا پسند کریں گے؟
نہیں, میرے لیے جنرل پرشاد صاحب کی گفتگو میں کوئی ایسی نئی بات نہیں محسوس ہوئی کہ وہ ایک ہندوستانی نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں.
جی,
اور ظاہر ہے انہیں اس کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کے ساتھ بات کریں, کیونکہ دیکھیے پاکستان کے ہر ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں اور ان حالات میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. جس انداز کا جنگی جنون اس وقت خود ہندوستان کی سیاسی قیادت پر طاری ہے, جس انداز سے جنگ کے دفاعی میدان میں خریداریاں ہو رہی ہیں, جس انداز سے اسلحے کے انبار جمع کیے جا رہے ہیں, کس کے لیے کیے جا رہے ہیں, یہ سوال بنیادی طور پہ ہے. اور اگر پاکستان کے پڑوس میں ہندوستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور اس کے بعد یہ توقع کی جائے کہ پاکستان کی جانب سے اس کا رسپانس پاکستانی فوج نہیں دے گی, تو آخر کون دے گا؟ پاکستانی فوج کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے. اگر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان حالات نارمل ہوتے تو ظاہر ہے کہ پھر بھی یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ ہندوستان کے اس جنگی جنون کے مقابلے میں کوئی چیز پاکستان کی طرف سے نہ ہو. لیکن ظاہر ہے کشمیر جیسا ایک بنیادی مسئلہ موجود ہے جو ایک جانب حل نہیں ہوا ہے, اور دوسری جانب اس میں دن بدن جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں انسانی حقوق کی اور ہیومینیٹیرین لاء کی, تو اس کی روشنی میں فطری طور پہ پاکستان میں جو رد عمل ہوتا ہے اس رد عمل کو پاکستان کی قیادت نظر انداز نہیں کر سکتی, اور ظاہر ہے کہ پاکستانی فوج اس قیادت کا ایک حصہ ہے. تو میرے خیال سے نیوکلیئر کا بھی اگر آپ سوال اٹھائیں تو پاکستان نے تو ہمیشہ یہ بات واضح کی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بیسیکلی ایک ریسپانس ہے کہ جو ہمیں انڈیا کی جانب سے خطرات لاحق ہیں. اور جیسا کہ کہا جاتا ہے اور درست طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیٹرنس کے لیے ہے, پاکستان کا اس جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ اسپیسیفک ٹو انڈیا ہے اور ریسپانس کے طور پہ ہے. یہ بات بالکل آن ریکارڈ ہے کہ نیوکلیئر کے میدان میں جو بھی پیش رفت ہوئی ہے اس خطے میں وہ ظاہر ہے کہ انڈیا کی جانب سے ہوئی ہے, اور ایک ایسے تناؤ کے ماحول میں جہاں بنیادی مسائل بھی موجود ہوں تو کسی بھی فوج کے لیے یہ بالکل ایک نہ سمجھ میں آنے والی حکمت عملی ہوگی کہ وہ ان چیزوں پہ نگاہ نہ ڈالے اور ان کو سامنے رکھے بغیر کوئی طرح فوج کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے ٹیررزم ایک ایسا عنوان ہے جس کے بارے میں بات جتنی بھی کی جائے کم ہے. پاکستان کو بھی یعنی ایسے بے شمار مواقع موجود ہیں جہاں پاکستان نے خود ٹیررزم کو فیس کیا ہے, اور ابھی تو چیزیں کھل کر آئیں گی. کلبھوشن یادو صاحب تو یہاں اس وقت بھی گرفتار ہیں جنہوں نے چیزیں تسلیم کی ہیں, اور اس سے پہلے کے واقعات میں سب سے نمایاں واقعہ تو سمجھوتا ایکسپریس کا ہے. انفارچونیٹلی بھارت کے قیادت یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ پروپیگنڈے کے محاذ پر وہ کچھ عرصے کے لیے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, لیکن یعنی ہمیشہ کے لیے لوگوں کو اس طرح سے غلط فہمی میں مبتلا نہیں رکھا جا سکتا. جی. بلا شبہ کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں انڈیا میں جس کے بارے میں پاکستان کی جانب انگلی اٹھائی جاتی ہے, لیکن جو صورتحال ہے دونوں ملکوں کے درمیان اور کشمیر جیسے مسئلے کی موجودگی میں, کسی بھی عوامی رد عمل کو آپ روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اس گلوبلائزیشن کے دور میں.
اچھا جنرل پرشاد, میں آپ کے پاس ابھی آتا ہوں, پہلے میں ڈاکٹر حیدر مہندی سے ایک سوال کروں گا ریجن کے حوالے سے. ڈاکٹر حیدر مہندی, آپ ان چیزوں کو بہت توجہ سے اور بڑے ڈیپتھ میں جا کر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ یہ کوئی اتنی بہت بڑی بات نہیں تھی کہ ایک آرمی چیف کا تقرر ہو گیا, 3 سال ایک نے پورے کیے, وہ چلا گیا, دوسرا آ گیا, لیکن یہ کہ اس وقت پاکستان کی جو فوج ہے چین اور ہندوستان کے بعد ریجن میں زیادہ بڑی, زیادہ مضبوط, زیادہ منظم فوج ہے, اور ظاہر ہے کہ ہندوستان کے ساتھ کشیدگی بھی ہے, افغانستان کی سرحدوں پر بھی کشیدگی ہے, تو ریجن پر اس اپائنٹمنٹ کے آپ کے خیال میں کوئی اثرات پڑتے نظر آتے ہیں؟
جی, مجھے افسوس ہے کہ میں جنرل پرشاد کی گفتگو نہیں سن سکا, کیونکہ اس وقت تک میں کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا.
جی,
تو اس کے بارے میں آئی وش آئی ہیڈ ہرڈ ہم واٹ ہی سیڈ.
ابھی بات کریں گے ان سے بھی.
جو میرے دوسرے ممبر کہہ رہے تھے وہ کافی مستند بات کر رہے تھے, لیکن مجھے ایک منٹ کے لیے اجازت دیجیے کہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے اس کا اوپر تبصرہ کرنے سے پہلے میں ایک خراج تحسین ایک ایسے شخص کے لیے دو لمحوں میں دے دوں جو ہمارے زمانے میں ایک بہت بڑا مفکر سیاسی اور ایک بہت بڑا پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ اور ہیومن لونگ انسان دوست انسان تھا. میں بات کر رہا ہوں فیڈل کیسٹرو کی. وہ آپ کو معلوم ہے 2 روز پہلے انتقال کر گئے ہیں, لیکن ایسے شخص مرا نہیں کرتے. جیسے جیسے دنیا میں عوامی پولیٹیکل کانشیسنیس بڑھے گی, ان کی تعلیمات ہمارے لیے بہت ضروری ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ ضروری تھا. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, بہت مہربانی آپ نے مجھے یہ موقع دیا. آپ کا سوال یہ ہے کہ ریجن پر اس اپوائنٹمنٹ کا کیا اثر ہوگا. اچھا, تو مجھے چند لمحے دیجئے کہ میں اپنے سننے والوں کے لیے فوجی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بارے میں ایک پس منظر پیش کر سکوں. گزارش یہ ہے میرے سننے والوں سے کہ وہ بڑے غور سے اس بات کو سمجھیں کہ جب سے نیشن سٹیٹ سسٹم وجود میں آئی ہے اور اس کے ساتھ نیشنل آرمیز بنی ہیں, آرمی کا رول انٹرنل پالیٹکس میں اور گلوبل پالیٹکس میں ہمیشہ سے رہا ہے, رہے گا اور آئندہ اس وقت بھی ہے. میں آپ کو مثال کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جنرل آئزن ہاور جو سپریم کمانڈر تھے یو ایس فورسز کے, وہ امریکہ میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے اور انہوں نے بہت سے اچھے کام بھی کیے. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل فرانس میں جنرل ڈگال آئے اور ان کے آنے کی وجہ سے وہاں جو سیاسی انتشار تھا وہ ختم ہوا اور الجیریا کو انڈیپینڈنس مل گئی. اسی طرح جنرل عبد الجبار ناصر جیسا ایک عظیم شخص ایجپٹ میں آیا. پاکستان میں ایوب خان کی ٹاورنگ پرسنالٹی نے فوج کی مداخلت کی, اور اس طرح کے بہت سے مثال ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ فوج کا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ماڈرن زمانے میں ایک لیجیٹمیٹ رول ہے. اب میں نے جنرل پرشاد کی پوری بات نہیں سنی, وہ ایک فوجی آدمی ہے, شاید میرے سے اتفاق کریں یا نہ کریں, آئی وش آئی ہیڈ ہرڈ ہم آل تاکہ میں ان کا جواب بھی دے سکتا. لیکن دیکھیے, فوج کا ایک لیجیٹمیٹ رول اس لیے ہے کہ ہم نے, انسان نے اتنی ترقی کی ہے سائنس میں, ٹیکنالوجی میں,
سوشل سائنسز میں، میڈیسن ریسرچ میں، لیکن کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے وہ اتنی ترقی نہیں کر سکا. ہم نے اس ارتقاء، انسانی ارتقاء کے باوجود پیسفل کو ایگزسٹنس کی جگہ نیوکلیئر آرمز بنائے اور ان پر بھروسہ کر کے ایک پیسفل ورلڈ. ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک ڈیٹرنس ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو تیسری جنگ عظیم بھی ہو چکی ہوتی. ہندوستان نے اٹامک نیوکلیئر آرمز ریس کی ابتدا کی، اس کے جواب میں پاکستان کو بھی جواب. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک یہ وقوع بالکل ٹھیک ہے کہ اب تک ہم اسے ایز اے ڈیٹرنس استعمال کر رہے ہیں اور یہ ہوتا رہے گا. اور خدا کرے کہ انسان اتنی سماجی ارتقاء پر پہنچے، اتنی نفسیاتی بلندی پر پہنچ سکے کہ کسی وقت، اور یہ ایک میرے جیسے لوگ ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے کہ وی تھنک آف اے کو ایگزسٹنس وداؤٹ آرمڈ انٹروینشن اینڈ کانفلکٹس، لیکن یہ بہت دور کی بات ہے. اچھا، اب میں آپ کے اصل سوال کی طرف آتا ہوں کہ کیا جنرل باجوا کی تقرری سے ریجنل پالیٹکس پر کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیے، سوال یہ ہے، میں نے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ایک سیکنڈ کے لیے جناب، میں نے May 8, 2014 میں نیشن اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کا ٹائٹل تھا وائی دی آرمی از سیکروسینٹ، فوج پاکستان میں اتنی مقدس کیوں ہے. تو اس میں میں نے ایک، اور اس کے بعد ایک اور آرٹیکل تھا جو میں نے 14 February 2012 میں لکھا تھا ان ڈیفینس آف دا پاکستان آرمی.
ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا مختصر کیجیے گا، ہمیں اور بھی لوگوں سے بات کرنی ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے ابھی.
اچھا، تو میم یہ بات اپنی ختم کر لوں؟
جی پلیز.
اچھا، تو میں نے اس ان ڈیفینس آف دا پاکستان آرمی، پاکستان، اس میں میں نے لکھا تھا کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف، سی او ایس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ سیاسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سب سے سینئر جنرل جو وہ آرمی چیف ہو جائے، کیونکہ سیاست جب آ جاتی ہے تو اس میں انسٹیٹیوشنل جو ان پٹ ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. اب دیکھیے، ہمیں انتظار کرنی پڑے گی کہ جنرل باجوا کا مزاج کیا ہے. حال ہی میں آج کے اخبارات میں بہت جگہ یہ لکھا گیا ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے ان کو اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ ان کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں. دیکھیے، میں ایک سوشل سائنٹسٹ ہوں، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں، اور میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک فوجی جرنیل کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو کس طرح اسیس کیا جا سکتا ہے. تو سوال اب یہ بات ہے کہ یہ ایک، بہرحال چونکہ وہ سینئر موسٹ نہیں تھے، چار جنیدوں کو انہوں نے سپرسیڈ کر کے پرائم منسٹر کی سوابدیت سے ان کو رکھا گیا، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ریئیکشن ہے ٹو دی 3 years ٹینیور آف جنرل رحیل. پاکستانی سولین حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو اگلے جرنیل آئے ہیں وہ سولین گورنمنٹ کو زیادہ جگہ دیں،
جی،
اور اس طرح سے اس پاکستانی فورن پالیسی. جی
ڈاکٹر، ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی ہم جنرل پرساد سے گفتگو کرنی ہے. جنرل پرساد، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی.
یہ بتائیے، ابھی ہم نے جو گفتگو کی ہے، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نعمان ستار نے، جو قائد اعظم یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن جنرل پرساد، میرا سوال آپ سے ہے، یہ فرمائیے کہ آپ یہ جو اس وقت ایک بات کہی جاتی ہے کہ سی پیک کی جو صورت حال ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگیوں کو زیادہ ہوا دے رہی ہے، اس لیے کہ ہندوستان اس سے اپنے اکنامک فیوچر کے لیے کچھ خطرات محسوس کرتا ہے. اس حوالے سے جب ہم پورے ریجن کو دیکھتے ہیں تو کیا اس اپائنٹمنٹ کی کوئی آپ کو سگنیفیکینس نظر آتی ہے؟
دیکھیے، پہلے تو میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اتنے لمبے لمبے بھاشن لوگوں کے ہوئے ہیں کہ میں آج ہی بات پہ بھول گیا، کیونکہ آج ہی سے زیادہ باتیں گر رہے لگیں.
جی بالکل،
آپ کا سوال بڑا سمپل تھا اور سمپل سوال کا جواب میں سمپل طریقے سے دے سکتا ہوں.
جی پلیز،
اتنا لمبا بھاشن تو نہ میں کر سکتا ہوں، نہ میرے کو کسی ریلیونٹ باتوں کرنے کی ضرورت ہے.
جی بالکل فرمائیے.
آپ کا مکھیہ سوال یہ ہے
جی
کہ نئے آرمی چیف سے کیا افیکٹ پڑے گا.
جی
یہی آپ کا مکھیہ سوال ہے.
بالکل،
मुख्य सवाल का जवाब बड़ा आसान है। मैंने पहले भी कहा कि ये दुरुस्त तरीके से अपॉइंट हुए हैं, ये रहील शरीफ साहब के रिकमेंडेशन से प्रधानमंत्री ने इनको अपॉइंट किया है। प्रधानमंत्री इसको मेरे ख्याल से रद्द नहीं कर सकते थे और ये सही हुआ है, जो हुआ है ठीक है। अब आगे चल के देखना होगा कि इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग में कुछ चीजें बदलती है, उस पर आज टिप्पणी करना सही नहीं है। मुझे लगता है जो हो रहा है वो होगा। दो चार बातें जो बीच में हुई थी उसका भी जवाब दे दूं।
जी प्लीज।
देखिए, आर्मी पॉलिटिकल होती होगी, कहीं भी होती होगी, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन भारत में मैं आपको बता दूं और आपको मालूम है कि भारत में आर्म फोर्सेस का पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है, नॉट इवन 1%। जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, जो इस समय इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, उसके हुकुम के हिसाब से भारत सेनाएं चलती हैं। ना उनका इलेक्शन में कोई हाथ होता है, ना इलेक्शन के बाद जो सरकार बनती है उसमें उनकी कोई पोजीशन होती है। जिस तरह से उनको हुक्म मिलता है उस तरह से वो करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट भारत की फौज से अवश्य पूछेगी कि ये प्रॉब्लम आ गई है, ये मसला है, इस मसले को हल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसकी जरा हमें डिटेल में समझाइए। अगर उनकी समझ में आता है और वो समझते हैं कि ये ठीक करना होगा, तब वो कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, हम इसको करना चाहते हैं, आप इसको कीजिए। तो बिल्कुल समझ लीजिए कि आर्मी का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है भारत के अंदर पिछले 70 साल से। दूसरा एक बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे याद आया कि बीच में किसी ने कहा कि आर्मी चीफ सीनियोरिटी से बनते हैं। देखिए, भारत में आज तक केवल एक व्यक्ति सुपरसीड हुआ है, वो भी आज से 25 साल पहले। एक सिर्फ जनरल साहब सुपरसीड हुए हैं, वो किस वजह से वो हमें मालूम नहीं। 25-30 साल पहले एक आर्मी चीफ बनने वाले थे, उनका सुपरसेशन हुआ, उनके नेक्स्ट जूनियर को बनाया गया। उसके बाद से आज तक जितने 15-16 चीफ बने हैं, सब एग्जैक्टली बाय सीनियोरिटी बने हैं। इसमें एक भी कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकता कि इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफियरेंस हुआ आर्मी चीफ को बनाने के लिए। तीसरी बात रही कि जहां तक न्यूक्लियर का सवाल है, भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो सबको वर्ल्ड ओवर मालूम है, नो फर्स्ट यूज। जब तक कि कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, तब तक भारत उसको न्यूक्लियर वेपन को कोई इस्तेमाल नहीं करेगी। ये आपको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, नो फर्स्ट यूज। व्हेयरएज इन पाकिस्तान आपके मिनिस्टर्स कह चुके हैं, अभी रिसेंटली आपके मिनिस्टर ने कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे, उसको मालूम होना चाहिए। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि उनका डेटरेंस अवश्य है, लेकिन वो फर्स्ट यूज करने को तैयार है। आपके मिनिस्टर ने यह बयान दिया, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बता दीजिए। तीसरी बात रही कि जहां तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सवाल है, देखिए भारत के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक मेजर इशू जो है वो है डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसी की वजह से इन सब चीज को देखते हुए उन्होंने आज डिमोनेटाइजेशन कर दी है। इसमें कितना बवाल खड़ा हो रहा है देश के अंदर, लेकिन हाँ, ब्लैक मनी को वो रद्द करना चाहते हैं, इस बारे उन्होंने ये किया और काफी लोग इसकी सराहना भी करते हैं, इसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि बड़ा अच्छा स्टेप रहा, क्योंकि इससे ब्लैक मनी कम होगी और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश के अंदर होनी चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कल नहीं परसों नहीं बल्कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्लैक मनी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह सब बढ़ेंगी।
मगर उस पर भारत में डिस्टर्बेंस भी तो बहुत हो रहा है, लोग उस पर प्रोटेस्ट भी तो कर रहे हैं डिमोनेटाइजेशन पर।
ये डेमोक्रेसी है, हम इसे प्रोटेस्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इसमें आम आदमी को परेशानी भी हो रही है, कौन कहता है नहीं हो रही परेशानी हो रही है। ये एक डिसीजन ऐसा था जिसको एकदम स्पर ऑफ द मोमेंट पर बताना पड़ा, किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे, उससे लोगों को तकलीफ हो रही है।
अच्छा,
बहुत लोग तकलीफ झेलने को तैयार है, बहुत लोग इसके अगेंस्ट भी कह रहे हैं, लेकिन हाँ, महीना दो महीना हफ्ता दो हफ्ता में ये सुधर रहा है और सुधरता चला जाएगा।
सही।
लेकिन जो आम आदमी है वो ये कहता है कि इससे डिमोनेटाइजेशन से लॉन्ग टर्म फायदा होगा।
अच्छा,
तो
वो
डिबेट नहीं कर रहा है, आपकी डिबेट सिर्फ आर्मी चीफ की तरफ है।
जी बिल्कुल,
आर्मी चीफ की डिबेट पर ही रहे। तो देखिए, भारत इस समय पाकिस्तान आर्मी को किस तरह देखता है, इस चीज को देखिए आप। पाकिस्तान की आर्मी को भारत इस तरह से देखता है कि भारत में जो टेररिज्म फैल रहा है कश्मीर में या बंबई में या और जगह, आपके किसी ने कहा था कुलभूषण की बात की, अरे यहाँ भारत में तो 15-20-50-100 कुलभूषण बैठे हैं, उनसे पूछिए ना कि वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हम तो रोज एक आदमी पकड़ लेते हैं जो पाकिस्तान से कहता है जी मैं आया हूँ और मुझे ये काम करने के, जैसे आपको सबको मालूम है वो तो। खैर उस बात को भी छोड़ के मैं टूटूंगा, मैं जाना नहीं चाहता। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम इसको परसीव करते हैं कि टेररिज्म भारत के ऊपर एज ए स्टेट वेपन थोपा जा रहा है, इसमें मेजर रोल उनकी आर्मी का है और आर्मी का रोल है तभी है। कई दफा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की कि बातचीत बढ़े, भारत कहता है कि बातचीत होगी केवल टेररिज्म पे। जब टेररिज्म पर बातचीत होने की बात होती है, चाहे ब्रिक्स में हो, चाहे सार्क में हो, चाहे कहीं और हो, तो आपके सडनली एक खबर आती है नहीं जी हम तो पहले हुर्रियत से बात करेंगे। इससे सबको ये लगता है कि पाकिस्तान आर्मी कॉलिंग द शॉट। वो पाकिस्तान आर्मी नहीं चाहती कि भारत के संग पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसकी मित्रता बढ़े,
अच्छा
उसकी दोस्ती बढ़े।
सही,
एक ही छोटे छोटे सवाल पूछे तो मैं छोटे छोटे जवाब दे।
अच्छा आप हमारे साथ रहिएगा, मैं डॉक्टर नुमान सत्तार साहब
जी हो गया जी। अब मुझे अब माफ करने तो बेहतर होगा, और मजे एक दो सवाल अगर आप पूछना चाहें तो।
नहीं आप बिल्कुल बड़े शौक से, मैं तो चाहता था आप रहे हमारे साथ प्रोग्राम में, लेकिन आप जाना चाह रहे हैं तो ठीक है। अब
बहुत बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर नुमान सत्तार साहब से सवाल पूछने से पहले मैं एक ब्रेक पे जाना चाहता हूँ, और डॉक्टर नुमान सत्तार साहब से मेरा सवाल ये होगा कि इस वक्त जो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ हो रही हैं ज़रब अस्प के नाम से, आप क्या समझते हैं कि नई क़्यादत फ़ौज की उसको उसी लेवल पर रखेगी, हायर लेवल पर ले जाएगी, या कम इम्पोर्टेंस देगी, और हिंदुस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ जो सरहदी कशीदगियाँ हैं उनको ज़्यादा अहमियत देगी। लेकिन पहले मैं एक ब्रेक लूँगा जिसके बाद डॉक्टर नुमान सत्तार साहब से जवाब लूँगा।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
जी डॉक्टर नुमान सत्तार साहब,
मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। आपका पहले सवाल का पहला पार्ट है कि ये जो नए चीफ आएंगे ये जो कार्रवाई हम दहशतगर्दों के खिलाफ कर रहे हैं इसमें इनको किस लेवल पे रखेंगे। जो मेरा अपना अंदाजा है, जो मेरा अपना ख्याल है, जो जनरल राहिल शरीफ जो आउटगोइंग चीफ हैं, इन्होंने एक हमें बहुत एक कामयाब मैं कहूंगा एक मॉडल दिया पूरे मुल्क को और आर्मी को कि इन्होंने एक्सट्रीमिज्म के साथ और टेररिस्ट के साथ कैसे डील करना है, और इसकी इसी उसके प्लान के तहत इन्होंने ज़र्बे अज़ब लॉन्च की। और आई थिंक मेरे अलावा आई थिंक पूरे मुल्क ने और दुनिया ने भी देखा कि इन्होंने इसको काफी सक्सेसफुली इसको कम्प्लीट किया है और इसकी इन्हें काफी तारीफ मिली है, सताइश मिली है। मेरे अपने जहन में जो नए चीफ आएंगे उनके सामने यही मॉडल होगा, और मैं समझता हूँ इनको एटलीस्ट इनिशियल डेज में ये इसी लेवल पे रखेंगे, क्योंकि इस पे हमें काफी कामयाबियां हुई हैं, काफी हद तक हमने इसको कर्व किया है और काफी हद तक हमने इस पे काबू पाया है। तो मेरे ख्याल में इनिशियल डेज में जो नए जनरल होंगे जनरल बाजवा इसी मॉडल को फॉलो करेंगे और इसको इसी लेवल पे रखेंगे। तो आपका सेकंड पार्ट था सवाल का, वो था प्रॉब्लम इंडिया से ताल्लुक आते रिपीट करेंगे सेकंड पार्ट जो था आपका।
मेरा सेकंड पार्ट ये था कि वो टेररिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे या हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की सरहदों पर जो सूरत हाल है उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे।
मैं समझता हूँ एक कुछ अर्से पहले तक जो हमारा इंटरनेट प्रॉब्लम था वो ज्यादा ऊपर था, उस ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी क्योंकि हम समझ रहे थे कि ये हमारी थ्रेट है वो इंटरनल ज्यादा है। लेकिन पिछले चंद महीनों में स्पेशली दो तीन महीने में हमने देखा जो आप हम भी आप भी सुनते होंगे जो LOC पे फायरिंग हो रही है और दोनों ममालिक में उसका उसका फायरिंग का तबादला हो रहा है, उसके हवाले से जिसे कहते हैं टेंशन जो है बढ़ी हुई है और वो कंटिन्यू कर रही है। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो थे वो पहले जैसे नहीं है, पहले से वो थोड़े से नीचे गए हैं और वहां भी टेंशन चल रही है। और बेसिकली इसमें जो मेन वो इसके पीछे रीजन है वो टेररिज्म का ही है, और जाहिर है कि ये चीज कुछ अर्से से दोनों मुल्क के दरमियान चल रही थी और पाकिस्तान के दरमियान। तो मैं समझता हूँ कि जो हम चैलेंजेस की बात करें नए चीज के लिए, इन्होंने इन दोनों थ्रेट्स को बैलेंस करना है कि इन्होंने दोनों थ्रेट्स को एक साथ एडजस्ट करना है, LOC को भी इंडिया के साथ और एक तरफ अफगानिस्तान के साथ, और दूसरी तरफ इन्होंने जो इंटरनल जो हमारी थ्रेट है टेररिज्म ये कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि हफ्तों में भी ये चीजें चली हैं। लास्ट वीक भी एक ट्रैवल एजेंसी में एक उसको हम उन्होंने नाकाम बनाया है टेररिस्ट हमले को, तो उसको हमने इन्होंने एक साथ लेके चलना है, जैसे कि दोनों को इन्होंने बैलेंस करना है, रिस्पॉन्स होगा इनको दोनों को देने एक साथ।
डॉक्टर नौमान और डॉक्टर हैदर मेहंदी हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर अब्दुल कयूम साहब ने, जो जनरल भी हैं रिटायर्ड और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। जनरल साहब, आपका नंबर बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, आपने एक नया नंबर दिया, उस पर आपसे गुफ्तगु कर रहे हैं। ये फरमाइए कि पाकिस्तान में एक नए आर्मी चीफ का तकर्रुर जो है वो एक इतनी बड़ी बिग डील क्यों है?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसको मीडिया की अननेसेसरी हम हाइप देते हैं। एक्चुअली तो ये एक रूटीन की प्रमोशन है और एक रूटीन की रिटायरमेंट है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के मारूजी हालात ऐसे हैं जहां हम एक हालत जंग की शक्ल में हैं, तो वहां सालार का नए का इंतखाब जो है वो वाकई पूरी कौम के लिए एक बड़ी अहमियत का हामिल है। तो दैट इज द रीजन के लोगों ने, रहील शरीफ साहब ने अपने 3 साल बड़ी जुरत, बहादुरी और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ गुजारे हैं और उन्होंने बहुत सी चीजों को शुरू किया, बहुत सी चीजों में उनको कामयाबी हुई, कुछ में पार्शियल है। उसकी कंसोलिडेशन की फेज अभी शुरू होनी है और उस कंसोलिडेशन की फेज के लिए बंदे का इंतखाब जरूरी था और वो प्राइम मिनिस्टर ने सारी चीजों को सामने रख के तो जनरल बाजवा साहब को सिलेक्ट किया है। एंड आई एम श्योर कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो इस मयार पे बिल्कुल पूरे उतरेंगे ही नहीं, बल्कि वो अपने तौर के ऊपर अपनी पॉलिसी से इंशाल्लाह वो चीजें जिसको जनरल रहील शरीफ कौमी पॉलिसीज को परसू कर रहे थे उनको भी ये उसी विगर से प्रमोट करेंगे। इनके अभी अगला क्वेश्चन आपको होगा चैलेंजेस क्या। मैं ये कहता हूँ कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो रहा है वो तो हमारा जो कोर कमांडर है कश्मीर वाला वो ही हैंडल कर लेगा। मेरे ख्याल में इनका सबसे बड़ा मसला, और डिप्लोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर और मुल्क की जो हुकूमत है वो सियासी तौर पे और डिप्लोमेटिकली इंडिया के साथ डील कर रही है, लेकिन जो बिगर मसला है वो ये है कि ज़र्बे अज़्ब के कामयाबी के बाद जो मिलिटेंट्स हैं वो भाग के अफगानिस्तान चले गए हैं। कुन्नड़, नूरिस्तान, पाकतिया, पाकटिका, नंगरहार, ये सूबे हैं जो खोस्ट वगैरह जो बॉर्डरिंग प्रोविंसेस हैं जहां अफगान हुकूमत की भी रिट नहीं है। अभी डर ये है कि ये लोग स्पेशली जब वेस्टर्न बॉर्डर मैनेज नहीं है प्रॉपरली और उसके ऊपर 262 क्रॉसिंग प्लेसेस हैं जिनको दोनों तरफ से लोग विद इंप्यूनिटी क्रॉस करते हैं विदाउट डॉक्यूमेंट्स, उसको मैनेज करना। नंबर टू, ये जो इक्का दुक्का हमले वहां से वो कर रहे हैं मौलाना फजलुल्लाह की क्यादत में, उनको रोकना। नंबर तीन, जो हमारे डिस्प्लेस टेम्परेरली लोग हुए हैं विद इन द कंट्री ज़र्बे अज़ब की, उनको अपनी जगह पे पहुंचाना, प्लस अफगान रिफ्यूजीज की रिपैट्रिएशन का किस्सा शुरू हुआ है उसको आगे लेके जाना। मुल्क के अंदर जो प्रॉक्सी जंग इंडिया ने शुरू की हुई है, अनडिक्लेयर्ड वॉर जिसका बलूचिस्तान के अंदर ये गुलभूषण वगैरह पकड़े गए और बहुत सा नेट अनअर्थ हुआ और वो अभी भी जोर शोर से इंडिया वाले मोदी साहब कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे और हम बलूचिस्तान के ऊपर मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, और वो तो झिझकते ही नहीं, वो तो बांग्लादेश में जाके कह आया कि आपके आजादी में हमारा खून शामिल है, दैट मीन्स की जारियत की। तो ये सारे इश्यूज हैं जिनको मिलिटरली हैंडल करना है इन्होंने जब इनको मिलिट्री थ्रेट आती है, लेकिन ज्यादा जरूरी पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली गवर्नमेंट ने हैंडल करना है। तो आई एम श्योर कि नए कमांडर जो हमारे आएंगे वो हैंड इन ग्लव हुकूमत पाकिस्तान के साथ आगे चलेंगे, अपनी बिल्कुल बेलाग रिकमेंडेशंस देंगे और जो टास्क फिर पूरी कौमी सतह पे अप्रूव होता है पार्लियामेंट की तरफ से या आल पार्टीज में और कैबिनेट की तरफ से डायरेक्शन मिलती है उनके ऊपर वो यकसुई से काम करेंगे। और जनरल बाजवा एक एक्सपीरियंस्ड कमांडर हैं जो जनरल रहील शाह के शूज के अंदर इंशाल्लाह पूरे फिट ही नहीं बैठेंगे, बल्कि ये अपनी इनोवेशन के साथ नए इनिशिएटिव भी लेंगे। और आखिरी बात यह है कि हमारा पाकिस्तान के अंदर नादानी आफतों में भी फौज का इस्तेमाल होता है, जहां जलजले हैं, सैलाब आते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत कुछ खराबियां हो रही हैं, और इन एडिशन हमने सेंसस कराना है जिसमें अफवाज पाकिस्तान का एक कलीदी रोल होता है जो 18 साल से नहीं हुआ, 10 साल के बाद आइन के मुताबिक होना चाहिए। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बाजवा साहब हैं इनको अपनी ये 6 लाख की फौज को कॉन्स्टेंटली ट्रेन ही नहीं करना, इक्विप भी करना है फॉर ए मॉडर्न बैटल फील्ड। ये जो ट्रेनिंग और ग्रूमिंग है ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस है اور یہ جو بیسٹ فائٹنگ مشین ہے دنیا کی چند مشینوں میں, اس کو اس نک میں رکھنا اور اس سے اور سپیریئر سٹینڈرڈز پہ لے جانے کے لیے بہت سے یعنی لینڈ اسٹریٹجی, آپ کی ملٹری اسٹریٹجی, ڈیفینس پالیسی میں کنٹریبیوشن, اور پھر ان کو ایکوپ کرنا بیسٹ جہاز, بیسٹ ٹینکس, بیسٹ سب مرینز, اور سی پیک کے ڈیفینس کے لیے گوادر کے ارد گرد کے ارینجمنٹ, یہ سارے جو لینڈ فورسز سے ریلیٹڈ ہیں وہ نئے کمانڈر کے سر پہ ہوں گے. اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ جو 30-35% کام ابھی رہتا تھا رحیل شریف صاحب کی ہمت اور جرات کے باوجود, وہ ابھی ان کو کرنا پڑے گا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پورا کریں گے.
جنرل صاحب, ایک سوال میرا آپ سے اور ہے, قبل اس کے میں خالد رحمان صاحب کو زحمت دوں, اختصار کے ساتھ بتائیے گا کہ پاکستان میں بیشتر وقت فوجی حکومت رہی ہے اور فوجی اور سول تعلقات جو ہیں ہمیشہ ایک موضوع بحث رہے ہیں, اور جنرل راحیل شریف کے دور میں بھی بار بار یہ بات کہی گئی مبصرین کی جانب سے, میڈیا کی جانب سے, کہ سول ملٹری ریلیشن شپ اچھی نہیں ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نئے فوج کے سربراہ کے دور میں یہ تعلقات امپروو ہوں گے یا اسی لیول پہ رہیں گے یا ان میں کوئی ڈکلائن آئے گا؟
دیکھیں, یہ جو راحیل شریف صاحب کے زمانے میں, یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ بہت سی صرف سیاسی لوگوں کی اختراعیں تھیں جو ہمارے سیاسی حریف تھے, اور بہت سی جو ہے میڈیا کے اوپر ہائپ کریٹ کی جاتی تھی. حالانکہ راحیل شریف صاحب نے ہر سٹیج کے اوپر جا کے, میں نے ان کی کئی میٹنگز اٹینڈ کی, یوم شہداء اٹینڈ کیا, وہاں انہوں نے کہا آئین کی پاسداری اور جمہوریت کی مضبوطی ہی پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے, اور انہوں نے پروف کیا ہے. اتنی بیٹ اور اتنے دانے ڈالے گئے اور اتنے دھرنے اور اتنی سچویشن کریٹ کی گئی کہ کسی طریقے سے وہ سٹیپ ان کریں. وہ ایک محب وطن پاکستانی سالار تھے, انہوں نے سسٹم کو ڈی ریل نہیں ہونے دیا. نئے جو جنرل باجوہ ہیں, یہ ایبسولوٹلی بائی نیچر ہی ان کا یہ ہے کہ ہم پروفیشنل سولجرز ہیں, ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, اور اس کے اوپر ہمیں پولیٹیسائز نہیں ہونے دینا اپنے ادارے کو, ہم نے پولیٹیکل معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا. سٹیٹ کے جو گورننس ایشوز ہیں وہ سٹیٹ چلائے گی, جہاں ان کا کلیش ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی ایشوز کے ساتھ وہ پس چلمن حکومت پاکستان چیف ایگزیکٹو کو ہر فورم پہ بتایا جا سکتا ہے, اور یہ ہمیشہ کیا جاتا ہے. امریکہ کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ پینٹاگون کے جنرل جو ہیں ہمیشہ پریزیڈنٹ کو سچی کھری باتیں بتاتے ہیں, کئی دفعہ وہ فائر بھی ہو جاتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے اندر بھی میرے خیال میں یہ حب الوطنی کا بھی تقاضا ہے کہ کہیں بھی ان کے ذہن میں کوئی چیز آئے جو نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے اور حکومت کی پالیسی اس کے اوپر واضح نہ ہو تو یہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں. اور حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے چیف ایگزیکٹو جو تیسری دفعہ پاپولر ووٹ سے الیکٹ ہو کے پرائم منسٹر بنے ہیں, ان کے کندھوں پہ بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے, اور ان کا اپنا ایک معیار ہے, ہم اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کہ ان کا ایک ویژن, ان کا ایک اسٹیٹسمین شپ ہے جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. تو ہمارا کام ہے ریکمینڈ کرنا, ہم ان کی فار ایگزامپل پارٹی میں بھی ہیں, تو میں اپنے طور پہ بڑی فورتھ رائٹ سجیشن دے دیتا ہوں, لیکن ہم کبھی بھی میں یہ زور نہیں دیتا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی سب کچھ ٹھیک ہے. لیڈر کا کام ہے وہ بات سنیں اور وہ دیکھیں, اور پھر اس میں سے جو ضروری ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. ہمارا اپنا فرض پورا ہو جاتا ہے, ان کا اپنا فرض بھی, چونکہ پورے ملک کی جو ریسپانسبلٹی ہے فار ایوری تھنگ دیٹ ہیپنز اور ڈز ناٹ ہیپن وہ ان کے کندھوں کے اوپر ہے, تو فائنلی ڈیسیژن انہوں نے لینا ہے. تو آئی ایم شیور پاکستان بائی دی گریس آف اللہ از آن ریل, ڈیموکریٹک ہے, میڈیا آزاد ہے, عدلیہ آزاد ہے, سول سوسائٹی بڑی ایکٹیو ہے, اور یہ ہمارے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں, اور انشاءاللہ ہم ہندوستان سے اچھے تعلقات کی پوری ایفرٹ کریں گے ڈپلومیٹیکلی, افغانستان سے سچویشن بیٹر کریں گے, بین الاقوامی سطح کے اوپر ہمارے روس کے ساتھ دروازے کھل رہے ہیں, ایس سی او کے ہم ممبر ہیں, چائنا نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے 46 بلین ڈالر کی ہوگی انشاءاللہ. تو اس لیے پاکستان بائی دی گریس آف اللہ از گیٹنگ آؤٹ آف دی ووڈز اینڈ وی ول امپروو اوور امیج ورلڈ وائڈ, جو ہمارے خلاف بہت نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے.
بہت شکریہ جنرل صاحب. میں قبل اس کے خالد رحمان صاحب سے احمد دوں, یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں, ان میں سے سجاد صاحب ہیں, سجاد احمد صاحب, وہ کہتے ہیں ابھی بات کر رہے تھے جنرل صاحب کشمیر کی, کہ انڈین کشمیر اور پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کریں اور اپنے ساتھ سارے ملک کے لوگوں کو اور خطے کے لوگوں کو امن اور خوشحالی سے رہنے دیں. سید عظمت علی زیدی صاحب ہیں، پرویز خان صاحب ہیں، سجاد احمد صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ اس وقت تو فیس بک پر ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ بہت اختصار کے ساتھ تو ڈاکٹر حیدر مہندی صاحب، یہ فرمائیے کہ جو سوال میں نے سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے کیا تھا، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جس کے بعد میں یہی سوال جناب ڈاکٹر نعمر ستار صاحب سے کروں گا، میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے، اختصار کے ساتھ فرمائیے پلیز۔
ملا جی، جنرل پرشاد اور جنرل قیوم دونوں کی بہت سے سوالات ان کی جو انہوں نے فرمایا اس کے بارے میں اٹھے تھے، اس وقت نہیں۔ بہرحال آپ کے سوال کا جو جواب یہ ہے کہ میں امید کر رہا ہوں کہ جنرل رحیل نے جو بنیادی کام، جس میں دہشت گردی اور معاشی دہشت گردی کے خلاف جو مہم شروع کی تھی، وہ جنرل باجوہ مسلسل طور پر اور باقاعدہ طور پر اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو سولین اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہوں گے۔ جنرل برشاد نے جو ہندوستان کے بارے میں پرسپشن مینجمنٹ کی 10 منٹ کی تقریر فرمائی، ان کو یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ جو آپ کشمیر میں تو فوج کشی کر رہے ہیں اور وہاں کے نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ جی فوج کا تو بالکل ہاتھ نہیں ہے پالیٹکس میں، لیکن وہ پورے 10 منٹ انہوں نے پرسپشن مینجمنٹ کے اوپر ایک تقریر کر دی کہ ہندوستان کتنا عظیم ہے اور پاکستان کی فوج کتنی خراب ہے۔ تو میں اس کا، اس کے علاوہ جنرل قیوم صاحب نے پی ایم ایل این کے بارے میں ایک جو باتیں کی ہیں وہ باقاعدہ ایک، مجھے تو یوں دکھائی رو دیکھ رہا تھا جیسے پروپاگنڈا کر رہے ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جنرل باجوہ وہ مہمیں جو جنرل
ڈاکٹر ہے مہندی صاحب، میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا، مجھے ڈاکٹر نعمان صاحب سے بھی ایک منٹ لینا ہے، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ایک سامع نے وہاں سے ابھی ہم کو ایک میسج دیا ہے، سید عظمت علی زیدی صاحب ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ از انڈیا ولنگ ٹو ٹون ڈاؤن دی ایکٹیویٹیز آف را، اسی قسم کے سوالات ہیں۔ ڈاکٹر نعمان ستار صاحب، را اچھا، میں میرے پاس اب بالکل وقت نہیں ہے، مجھے نعمان صاحب مجھے 30 سیکنڈ بتائیے کہ سول ملٹری ریلیشنز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جب ان کا سٹارٹ ہوگا جنرل باجوہ کا، تو دونوں سائڈ آبویسلی کوشش رکھیں گی کہ تعلقات میں پلیزنٹ رہیں، لیکن میں اسے کہوں گا کہ کور جو ایشوز ہیں یا کور انٹرسٹ ہیں اس پہ تو آئی ایم شیور کہ دونوں ایک پیج پر ہیں، لیکن ان کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، ان کو لانگ ٹرم آگے کیسے لے کے جانا ہے، اس میں ایشوز آتے رہتے ہیں، اور یہ اس کی ایک ہمارے یہاں ٹریڈیشن ہے، ایک لیگیسی ہے۔ تو اس حوالے سے اس وقت میں سمجھتا ہوں، میں بھی کہوں گا انیشل ٹائم پر ایک کارڈیل ریلیشنز رہیں گے، اور دونوں سائڈ کہا چاہیں گی کہ تعلقات، کیونکہ اب جو اس وقت ایشو سامنے آئے ہوئے ہیں ان کو ہم نے اس وقت ایڈریس کرنا ہے، ٹیررزم اور جو ایل او سی کی سچویشن ٹینشن والی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انیشیل فیز میں آئی تھنک ایک اسموتھ رہیں گے، اور دونوں سائڈ کوشش کریں گی کہ اسموتھ رہیں گے۔
بہت شکریہ آپ کا
کر رہا ہوں، اور ایسا رہے گا۔
ڈاکٹر حیدر مہندی صاحب آپ کا، جناب ڈاکٹر نعمان ستار صاحب آپ کا، آپ دو صاحبان اس وقت لائن پر ہیں، بہت شکریہ۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے، اور ہمارے فیس بک پہ آنے والے تمام دوستوں اور سننے والوں کا شکریہ، اور معذرت کہ ہم سب کا فردن فردن جواب نہیں دے سکے۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔